نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، تراویح میں آج الحمدللہ 26ویں پارے کی تلاوت کی گئی ہے جو سورہ احقاف سے شروع ہوتا ہے. اس سورت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو لوگ کہتے ہیں کہ رب ہمارا اللہ ہے اور پھر اس پر استقامت کے ساتھ ڈٹ جاتے ہیں، تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن پر نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا، اور اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنتی ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے. جزاء بما کانوا یعملون، ان عملوں کے سب جو اللہ تعالی نے جو دنیا میں انہوں نے کیا یہ اس کا بدلہ ہوگا. آگے ووصینا الانسان بوالدہ احسانہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو یہ وصیت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے، پھر خاص طور پر والدہ کے ساتھ خصوصی طور پر یہاں پر ذکر فرمایا اس آیت میں، اس لیے کہ ماں کا حق بہرحال باپ سے زیادہ ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا صل امک ثم امک ثم امک ثم اباک ثم ادناک، یعنی سب سے پہلے اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، پھر ماں کے ساتھ کرو، پھر ماں کے ساتھ کرو، پھر باپ کے ساتھ کرو، پھر جو اس سے قریبی رشتہ دار. تو سب سے زیادہ حق جو ہے وہ یہاں پر ماں کا بیان کیا گیا، اس کی وجہ بھی بیان کی گئی کہ حملت ہو امہ کرہم و وضعت ہو کرہا، 9 مہینے تک تمہارے لیے تکلیف اٹھائی اس نے، یعنی وہ وقت وہ زمانہ بھی سارا تکلیف کا زمانہ ہے جو ماں حمل کا زمانہ برداشت کرتی ہے، پھر اس کے بعد جو وجہ حمل کا وقت ہوتا ہے تو وہ بھی شدت کے درد کا ہوتا ہے، اور یوں سمجھ لو کہ نئی زندگی اسے ملتی ہے، تو تمہاری وجہ سے اس نے یہ تکلیفیں اٹھائی ہیں. وہ حمل ہو و فصال ہو سلاسون شہرہ، پھر صرف اتنی ہی بات نہیں ہے کہ حمل کے اور وجہ حمل کے بعد فارغ ہو جائے، بلکہ اس کے بعد دودھ پلانے کا زمانہ یعنی 2 سال کامل، اور پھر اس کے جو حمل کا زمانہ بھی اس میں شامل کر دیا. وہ حمل ہو و فصال ہو سلاسون شہرہ، تو بہرحال یہاں ماں باپ کے ساتھ بڑے احسان و سلوک کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور ساتھ میں یہ بتایا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے جو والدین نے تمہارے لیے تکلیف اٹھائی ہیں اس کا تم اندازہ نہیں لگا سکتے، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ ہم ایک رات کا بھی حساب نہیں دے سکتے جو ماں نے ہمارے لیے تکلیفیں اٹھائی ہیں. خود گیلے میں سو گئی لیکن اپنے بچے کو سوکھے میں سلاتی، اور اس کی وجہ سے اگر 10 مرتبہ اس کو اٹھنا پڑا رات کو تو وہ بخوشی اٹھ جاتی ہے اس کے لیے، لیکن دنیا میں کوئی اور آدمی اس طرح کی تکلیف نہیں اٹھا سکتا. اس لیے والدین کا بڑا حق ہے، اور پھر اس میں بھی خاص طور پر والدہ کا حق بہت زیادہ ہے. اور پھر فرمایا کہ حتی اذا بلغ اشدہ، ایک تو یہ بات بتائی کہ حمل اور فساد یعنی زمانہ حمل اور دودھ چھڑانے کا زمانہ دونوں ملا کر 30 مہینے یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں، جس سے مفسرین کرام نے فرمایا کہ 30 مہینے کی مدت یہاں پر ذکر کی گئی ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ چونکہ مدت رضاعت جو ہے دودھ پلانے کی مدت وہم حولین کاملین، قرآن مجید دوسرے کا بیان فرما دیا کہ 2 سال کامل ہیں، اور یہاں پر اس کے بعد پھر 6 مہینے وہ رہ گئے، تو 2 سال اور 6 مہینے 30 مہینے ہو گئے. اس سے یہ پتہ چلا کہ کم سے کم مدت حمل 6 ماہ ہے، زیادہ مدت حمل کا کوئی ذکر نہیں ہے. بعض حضرات نے 2 سال کہا، بعض نے 3 سال کہا، بعض نے 4 سال کہا، حتیٰ کہ بعض نے 7 سال کہا. امام زحاق کے بارے میں آتا ہے کہ یہ 6 سال ماں کے پیٹ میں رہے اور 6 سال کے بعد یہ پیدا ہوئے، اور جب پیدا ہوئے تو لوگ تو ہنستے روتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں، یہ ہنستے ہوئے پیدا ہوئے، اسی لیے ان کا نام زحاق تھا، ہنسنے والا. تو یہ امام زحاق مشہور ہے، تو یہ 6 سال تقریباً ماں کے پیٹ میں رہے. اس لیے زیادہ حمل کا مدت کا کوئی مقرر وقت نہیں ہے، لیکن کم سے کم 6 مہینے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک عورت کے ہاں 6 مہینے میں جب وجہ حمل ہوا تو آپ کے سامنے اس کا مقدمہ رکھا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ بھائی اس عورت پر سزا جاری کی جائے، اس لیے کہ یہ مدت جو زمانہ ہے 6 مہینے کا تو کم ہے، کم از کم 9 مہینے ہونے چاہیے. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پاس آئے اور انہوں نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی کہ وہ ہم لہو و فصا لہو سلاسون شہرہ، اللہ تعالیٰ نے دودھ پلانے کی مدت اور حمل کی مدت اور دودھ پلانے کی مدت دونوں 30 مہینے شمار کی ہے، تو دوسرے مقام پر چونکہ حولین کاملین کہہ کے 2 سال مقرر کر دیے دودھ کے لیے تو باقی رہ گا 6 مہینے، اس لیے کم سے کم مدت حمل 6 ماہ ہو سکتی ہے. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دلیل کو تسلیم کیا اور وہ جو سزا دی تھی انہوں نے اس کو منسوخ کر دیا. تو بہرحال اس سے یہ پتہ چلا کم سے کم حمل 6 ماہ کا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے ہاں 6 مہینے بعد وجہ حمل ہو جائے تو وہ اسی کے باپ کی طرف منسوب ہوگا، وہ ناجائز حمل نہیں کہلائے گا. عام طور پر 9 مہینے مدت ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات آپ نے دیکھا کہ 8ویں مہینے میں بچہ ہو جاتا ہے، 7ویں مہینے کا بھی ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال عموم 9 مہینے کا ہے اور 6 مہینے کم سے کم عقل مدت اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرما دیا. حتی اذا بلغ اشدہ، ماں تکلیفیں برداشت کرتی رہتی ہے حتیٰ کہ وہ بلوغ کے زمانے کو پہنچ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ بلغ 40 سنہ، یہاں تک کہ 40 یعنی 40 سال کی مدت کو پہنچ جاتا ہے، اور جب اس مدت کو پہنچ جائے تو کہتا قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہتا ہے کہ میرے رب مجھے توفیق شکر عطا فرما ان نعمتوں پر جو آپ نے مجھ پر کی ہیں اور میرے والدین پر کی ہے، وانا عمل صالحا ترضا، اور مجھے اس ایسے عمل کی توفیق عطا فرما کہ جس سے تو راضی ہو جائے، واصلح لی فی ذریتی، اور میری اور میری اولاد کی یعنی ذریت کی اصلاح بھی فرما دیجیے. انی تبت الیک و انی من المسلمین، میں آپ کی طرف رجوع بھی کرتا ہوں اور فرما برداری کا اظہار بھی کرتا ہوں. بعد میں فرمایا کہ یہ آیت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں نازل ہوئی، اصل تو یہ عام ہے لیکن اگر سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں بھی اس کو لے لیا جائے تو اس میں حرج نہیں ہے، اس لیے کہ سیدنا عمر فاروق پر یہ پورے طور پر آیت مصداق ثابت ہوتی ہے، کیونکہ حضرت عمر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے شخص ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ایسی حاصل رہی شروع سے، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 سال کی عمر میں شام کا سفر کیا تو یہاں پر اذا بلغ اشدہ 18 سال کی عمر ان کی تھی، اور اسی طریقے سے جب 40 سال کے ہوئے تو وہی نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے دین اسلام قبول کر لیا، اور اسی طریقے سے قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اس پر بھی شکر کیا، کیونکہ سیدنا صدیق اکبر ایسے صحابی ہیں جن کے والدین بھی مسلمان ہوئے، جن کی اولاد بھی مسلمان ہوئی، ان کی اولادیں بھی مسلمان ہوئی، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا انہوں نے شکر بھی ادا کیا، اگرچہ والد فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے لیکن بہرحال سب مسلمان ہو گئے، اس لیے یہاں پر ان سب کا ذکر بھی کیا. تو اگر خاص ان کے ساتھ اس کا شان نزول خاص صدیق اکبر کے بارے میں ہو تب بھی حرج نہیں ہے، ورنہ بہرحال آیت کے جو الفاظ ہیں وہ عام ہیں، سب کے لیے ہیں. اور آگے فرما اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عنہم سیئاتهم فی اصحاب الجنہ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، اور آگے فرما والذی قال لوالدیہ اف لکما، ان لوگوں کا ذکر فرمائے جو اپنے والدین کو اف کہتے ہیں یعنی انہیں تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کا بھی ذکر. یہاں پہلے فرما برداری کا ذکر کیا جو والدین ماں باپ کے ساتھ احسان کا سلوک کا معاملہ کرتے ہیں، اور آگے فرمائے کہ وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ ناروا سلوک رکھتے ہیں، حتیٰ کہ جیسے آپ پہلے سن بھی چکے ہیں 15ویں پارے میں کہ تمہیں اف کہنے کی بھی اجازت نہیں. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً ایک موقع پہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ میرے باپ ماں باپ چوری کریں، میرے ماں باپ ایسے کریں وہ کریں، کیا پھر بھی؟ آپ نے فرمایا کہ تیری ناک خاک آلود ہو، اگرچہ وہ چوری کریں، اگرچہ وہ جو کچھ بھی کریں، تجھے حق نہیں کچھ کہنے کا. یعنی اتنا حق ماں باپ کا رکھا ہے کہ اولاد کو حق نہیں ہے ماں باپ کو کچھ کہنے، اگر وہ غلط کرتے بھی ہیں تو ان کے حق میں دعائیں خیر کرنی چاہیے. اور بلکہ بعض اوقات تو یہ کہ اگر وہ تمہاری جائز بات بھی نہیں سنتے اور نہیں مانتے تو پھر ان کو کچھ نہ کہا جائے، یعنی ماں باپ کو کہہ کر دل نہ دکھاؤ اور اپنے لیے خرابی پیدا نہ کرو، بلکہ ان کے حق میں اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ میرے ماں باپ کو ہدایت عطا فرما دے اور میرے ماں باپ کو خیر کی ہدایت عطا فرما، یعنی ماں باپ کے لیے اللہ سے دعا کرو، ان کو ایسی بات نہ کہو جس سے ان کا دل خراب ہو، جس کے نتیجے میں خدا نہ کرے ان کے دل سے بد دعا نکلے. ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے، ایک شخص نے کسی کو کہا کہ تمہارا بیٹا بہت اچھا ہے، آپ اس کو برا بھلا کہتے ہیں اور تمہارا بیٹا تو بہت اچھا ہے، آپ کے لیے دعا کیا کرے. تو انہوں نے بڑی اچھی بات، انہوں نے کہا بیٹا دعا زبان سے نہیں دی جاتی، دعا دل سے نکلتی ہے، کام ایسے کرو کہ ماں باپ کے دل سے دعا نکلے، زبان سے چاہے کچھ کہیں نہ کہیں لیکن دل دعا دیتا ہے، جب آدمی ماں باپ کے ساتھ احسان سلوک کا معاملہ کرتا ہے تو دل کہتا ہے کہ یا اللہ اسے خوش رکھنا، اور ماں باپ تو خیر ایسے بھی ہیں کہ جب اولاد گھر سے نکلتی ہے تو بھی اس کی خیر کے طالب ہوتے ہیں کہ یا اللہ یہ جہاں جا رہا ہے خیر سے جائے اور خیر سے واپس آ جائے، ماں باپ دشمن نہیں ہو سکتے، لیکن بہرحال کبھی ایسا عمل ہو سکتا ہے کہ ہمیں ان کا عمل برا لگ رہا ہو، لیکن اللہ رب العزت نے بہرحال اس سے منع کیا کہ ہم ان کے حق میں ایسی کوئی بات کہیں جو انہیں ناگوار گزرے، اور خدا نہ کرے وہ ہمارے حق میں کوئی ایسی بات کہہ بیٹھیں جو ہمارے لیے دنیا آخرت کی خرابی کا سبب بنے۔ دوسری ایک بات سمجھ لیجئے کہ دنیا میں جو بھی ہم عمل کرتے ہیں، یعنی اگر برا عمل کریں گے تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کی سزا نہ دیں بلکہ آخرت میں دیں، لیکن ماں باپ کو ستانے والے کے لیے دنیا میں جب تک وہ اپنا مقام نہیں دیکھ لیتا، سزا بھگت نہیں لیتا، اسے موت نہیں آتی، یعنی وہ سخت معاملہ ہے۔ اس لیے اپنے والدین کے ساتھ تو خصوصی طور پر احسان و سلوک کا معاملہ کرنا چاہیے، اگر ان سے کوئی ایسی ویسی بات ہو بھی جائے تب بھی ان کو راضی کرنے کی فکر کریں، کوشش کریں اور ان کے حق میں دعائے خیر کے سوا کوئی بات نہ کریں۔ اسی طریقے سے اسی صورت میں سورہ احقاف میں اللہ رب العزت نے ان جنات کا ذکر کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید سن کر مسلمان ہو گئے تھے۔ مکہ مکرمہ کا یہ واقعہ ہے، عکاظ بازار لگتا تھا جس طرح آج ہمارے یہاں مختلف بازار لگتے ہیں، تو اس زمانے میں بھی مکہ مکرمہ میں عکاظ ایک بازار لگتا تھا اور وہاں لوگ دکانیں اپنی لگاتے تھے، لوگ جایا کرتے تھے، میلے ٹھیلے تھے، ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ دین کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ تو ایک دفعہ آپ غالباً صبح کے وقت تشریف لے گئے اور فجر کی نماز آپ نے راستے میں پڑھائی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب جنات پریشان تھے کہ ہمارا آسمانوں پر جانا بند ہو گیا، کیا وجہ ہے اس کی، تو وہ اس تلاش میں مختلف جگہوں پر جاتے تھے تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ وہ کون سا ایسا واقعہ رونما ہوا ہے جس کی وجہ سے آسمانوں پر جانا اب ہمارا بند ہو گیا ہے، اور جب ہم اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو شہاب ثاقب سے ہمیں مارا جاتا ہے اور ہمیں نیچے پھینک دیا جاتا ہے۔ چنانچہ جنات کی ایک جماعت جو 7 افراد پر مشتمل تھی اور مقام نصیبین کے رہنے والے تھے، یہ جب یہ مکہ مکرمہ میں عکاظ بازار کی طرف گئے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی نیا کام تھا جو ان کو نظر آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی امامت فرما رہے تھے، تو یہ لوگ وہاں رک گئے اور انہوں نے پھر قرآن مجید کو سنا اور یہ لوگ دلی دل میں مسلمان ہو گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اس آنے کا اور جانے کا کچھ پتہ نہیں چلا اس وقت۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے سورہ جن نازل فرمائی اور اس میں فرمایا کہ قل اوحی الیہ انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو عجیب قرآن مجید سنا ہے، یہدی الی الرشد، وہ ہمیں ہدایت کرتا ہے، یعنی قرآن مجید ہمیں ہدایت دیتا ہے۔ تو بہرحال یہ لوگ واپس اپنے گھر گئے، اپنے علاقے میں گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اب پتہ چل گیا کس وجہ سے ہمیں آسمانوں کی طرف جانے سے روک دیا گیا ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے ایسا عجیب قرآن سنا ہے، فآمنا بھی، ہم تو ایمان لے آئے، اور ساتھ میں کہا کہ تم بھی جلدی کرو۔ بہرحال ان کی تبلیغ سے تقریباً 300 آدمی تیار ہوئے تھے، یعنی جنات میں سے 300 افراد تیار ہوئے جو بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے آ کر بھی آپ کے ہاتھ پر مشرب اسلام ہو گئے، اور پھر اس کے بعد کئی مرتبہ جنات آتے رہے جاتے رہے، اور بعض روایتوں سے 6 مرتبہ تک کا پتہ چلتا ہے، لیکن خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تبلیغ کے لیے بعض موقع پر گئے، اور بعض صحابہ اکرام بھی آپ کے ساتھ تھے، تو آپ نے ایک دائرہ کھینچ دیا کہ دیکھو یہاں سے مت نکلنا، اور تمہیں چاہے جتنی بھی آوازیں آتی رہیں چیخنے چلانے کی کچھ بھی، یہاں سے مت نکلنا۔ تو وہ موقع اصل میں وہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ دین کے لیے جنات کے یہاں بھی گئے، بستیوں میں گئے، تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں جنات کے لیے بھی، اور جس طرح انسانوں میں سے ہم مکلف ہیں احکام خداوندی کے، اسی طریقے سے جنات بھی مکلف ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ نے 27 بارے میں فرمایا، کل جو تلاوت ہوگی تو انشاءاللہ پہلی سورہ زاریات جس کی آج تلاوت شروع ہو چکی ہے، تو کل یہ آئے گا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ اس سے ہی پتہ چلا کہ جنات اور انسان یہ دونوں کے دونوں مکلف ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے، کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام نازل ہوتے ہیں یہ ان احکامات کو سنیں اور اس کو بجا لائیں، حکم کو بجا لائیں۔ تو بہرحال یہ وہ جنات کا واقعہ یہاں پر ذکر کیا گیا کہ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، وہ قرآن مجید کو کان لگا کر سنتے تھے. یستمعون کا لفظ ہے یہاں پر. فلما حضروا قالوا انصتوا, جب وہ وہاں پر آئے انہوں نے دیکھا کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہے تو کہنے لگے انصتوا, خاموش ہو جاؤ. فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین, اور یعنی وہاں سے قرآن مجید سن کر یہ وہاں سے واپس پلٹے اور کہنے لگے قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ, اور کہنے لگے اے ہماری قوم ہم نے ایک کتاب سنی ہے, سنا ہے ہم نے ایک کتاب کو, انزل من بعد موسیٰ, جو موسیٰ کے بعد جو ہے نازل ہوئی ہے. اس سے بعد میں فرمایا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہودی تھے یہ, کیونکہ تورات تو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی, حالانکہ اس کے بعد پھر انجیل نازل ہو چکی جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی, لیکن انہوں نے انجیل کا ذکر نہیں کیا بلکہ یہاں پر تورات کا ذکر کیا اور کہا کہ کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق والی طریق مستقیم, کہ جو ہدایت کرتی ہے حق کی طرف اور صراط مستقیم کی طرف. تو ایسی کتاب ہم نے سنی ہے, اے ہماری قوم ہم تو ایمان لے آئے. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بھی, اے میری قوم جلدی سے تم اس دعوت کو قبول کر لو اور ایمان لے آؤ اللہ تعالیٰ, تاکہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم, تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب علیم سے نجات دے دے اور تمہاری مغفرت کر دے. تو بہرحال انہوں نے جا کے ان کو تبلیغ کی اور اس کے نتیجے میں وہ مسلمان ہو گئے. اس واقعے کو بھی یہاں سورہ احقاب میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. سورہ محمد جو دوسری سورت ہے اس پارے کی, اس میں اللہ رب العزت نے جنت میں اہل جنت کا ذکر فرمایا. مثل الجنت الذی وعد المتقون, جنت جو تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے, اللہ تعالیٰ نے اس کا کچھ یہاں پر ذکر فرمایا کہ فیہا انہار من ماء غیر آسن. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پانی عطا فرمایا دنیا کے اندر, جو بہت بڑی نعمت, پانی کی نہریں جاری فرمائی ہیں. اسی طریقے سے یہاں پر ویسی نہریں دودھ کی تو نہیں ہیں جیسے کہ جنت میں ہوں گی, لیکن ہاں جانوروں کے تھنوں میں نہریں جاری فرما دی, اور اس طرح سے نہریں جاری فرمائی ہیں کہ ایک طرف پیشاب کی جو ہے وہ نہر ہے, یوں کہہ لیجئے کہ رگیں ہیں, دوسری طرف جو ہے کھانے پینے کی رگیں ہیں, تیسری طرف نجاست کی ہے, چوتھی طرف دودھ کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان میں جو ہے وہ ہمارے لیے لبنن خالصن سائغا للشاربین فرمایا کہ خالص دودھ تمہیں فراہم کر رہا ہے. پیشاب پخانا یہ سب گندگی کے بیچ میں ایک ایسی رگ لگا دی جسے ہم دودھ پی رہے ہیں اور جو ہمارے لیے غذا بخش ہے. تو یہ اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ ہے, کس طریقے سے ہمارے یہاں لائنیں ڈالی جاتی ہیں, کوشش کی جاتی ہے بھی گٹر کے لائن کے ساتھ لائن نہ ڈالی جائے کہ ایسا نہ مکس ہو جائے. لیکن آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ دودھ کے اندر جو ہے نا وہ پیشاب کی بدبو آ رہی. اللہ تعالیٰ نے ایسی لائنیں ڈالی ہیں اور اتنی باریک ہیں کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے, لیکن اللہ رب العزت کی قدرت ہے. کس طریقے سے ہمارے لیے اس نے نہریں جاری فرما دی ہیں, بھینس اور گائے اور اسی طریقے سے اونٹنیاں اور بکریاں, یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں اور اس کا دودھ اور ان کے گوشت سے ہم فائدہ حاصل کرتے ہیں. تو دنیا میں اللہ نے اس کا نمونہ, اسی طریقے سے شہد ہے, دنیا میں شہد کی نہریں تو آپ کو نظر نہیں آئیں گی لیکن مکھیاں ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بھی وحی فرمائی. واوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال, اللہ نے شہد کی مکھیوں کو وحی کی ہے کہ تم پہاڑوں پر جا کر اپنا گھر بناؤ, اونچی جگہوں پر بناؤ. آپ دیکھتے ہیں کہ نیچے نہیں کہیں بناتی, ہمیشہ چھتا جب بھی لگاتی ہیں اونچی جگہ پر لگاتی ہیں تاکہ ہر قسم کی آلودگی سے وہ پاک ہو, صاف ستھری اس میں ہوا آتی جاتی رہے, اور پھر یہ وہاں جا کر شہد کے چھتے لگاتی ہیں جسے ہم وہاں پر اتارتے ہیں, اس کا موم بھی کام میں آتا ہے اور اس کے جو ہے وہ شہد بھی ہم اس سے توانائی حاصل کرتے ہیں. فی شفا للناس, اس میں لوگوں کے لیے شفا بھی ہے, اور اسی نیت سے کھانی چاہیے. ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کا پیٹ چل گیا, آ کر شکایت کی, آپ نے فرمایا شہد پلاؤ, شہد پلایا اور زیادہ پیٹ چل گیا. تو وہ آ کے اس نے کہا یا رسول صاحب شہد پیا تھا لیکن پیٹ اور چالو ہو گیا. فرمایا کہ اللہ کا کلام سچا ہے, تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے, پھر پلا پھر پلایا تو پھر بعد میں شفا ہو گئی. تو بات یہ ہے کہ جو حق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ حق ہے, ہم اس یقین و اعتماد کے ساتھ شہد کو استعمال کریں کہ جب اللہ نے فرما دیا کہ فیہ شفاء للناس تو حقیقت میں اس کے لیے شفا ہے. بعض اوقات پیٹ میں گڑبڑ ہوتی ہے تاکہ صاف ہو جائے, اور جب صاف ہو جاتا ہے تو اس سے سکون آدمی کو حاصل ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہاں اللہ نے جنت کی جو ہے صفات بیان فرمائی ہیں کہ فیہا انہار من ماء غیر آسن, ایسے پانی کی نہریں ہیں جو بدبودار نہیں ہیں. یہاں تو بدبودار پانی آ جاتا ہے نا, کبھی کبھی گٹر کی نہریں مل گئیں تو پتہ چلا کہ صاحب پانی بدبودار ہو گیا اور ٹینک کے اندر آ گیا اور اوپر چڑھ گیا, اور اس کو پاک کیسے کریں, مختلف مسائل ہیں. لیکن اللہ فرمانے کہ فیہا انہار, وہاں پر نہریں ہوں گی پانی کی, غیر آسن, جو بدبودار نہیں ہوں گی بلکہ صاف ستھری. وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور اسی طرح دودھ کی نہریں ہوں گی جس کا طعم اور ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا، جس کا ذائقہ بھی ہوگا بڑا خوب بہترین. وانہار من خمر لذت للشاربین، اور اسی طریقے سے وہاں پر شراب کی نہریں بھی ہوں گی جو پینے والوں کے لیے لذت والی ہوگی. یہاں کی طرح شراب نہیں ہوگی کہ پینے کے بعد گالم گلوچ کرے، نہ ماں کی پہچان، نہ بیٹی کی پہچان، نہ بہن کی پہچان، اور جس کو منہ میں آئے گالی بک دے اور جو جی چاہے دماغ خراب ہو جاتا ہے آدمی کا. لیکن وہ شرابیں جو اللہ تعالیٰ شراب میں جو ملائیں گے، شراب طہورہ اس کو کہا ہے، پاکیزہ شراب ہوگی، اور انشاءاللہ انہیں ملے گی جو یہاں شراب نہیں پیتے. یہاں رک جاؤ، وہاں یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائیں گے. چند دن رک جائیے گانے بجانے سے یہاں، اور یہاں گانے بجانے سے مراد صرف گانا بجانا ہی نہیں ہے، جتنی بھی حرام چیزیں ہیں یہاں پر رک جائیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہاں حلال عطا فرمائیں گے. ریشم حرام کیا ہے مرد کے لیے، ریشم مت پہنیے. سونا چاندی حرام کیا ہے سوائے 3.5 ماشا 4.5 ماشا تولے چاندی کے، اس کے علاوہ پہننا مرد کے لیے جائز نہیں ہے. یعنی 4.5 ماشا تک کی انگوٹھی پہن سکتا ہے چاندی کی بس. اس کے علاوہ جو بڑی بڑی زنجیریں لوگ گلوں میں ڈال دیتے ہیں، تو سونا بالکل حرام ہے، چاہے وہ چھوٹا بچہ ہو یا بڑا بچہ ہو. لڑکے کی لڑکا بعض چھوٹا ہوتا ہے نا، اس کے ہاتھوں میں انگلیاں بھی پہنا، انگوٹھیاں بھی پہنا دیتی ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے میرے عزیزو. ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکام کو سمجھنا چاہیے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ تشریف لے گئے، غالباً کسی عالم نے کہ گھر میں لڑکا پیدا ہوا، عقیقہ تھا یہ کوئی ایسا معاملہ تھا. آپ تشریف لے گئے اور آپ کی خدمت میں بچے کو لایا گیا، چھوٹا بچہ تھا، تو دیکھا کہ اس کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی ہے چھوٹی سی. اب ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ بچہ ہے، اس کا کیا ہے جی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اس سے کون سے دین میں کچھ ہو جاتا ہے. تو یاد رکھیے، دین تو دینی ہے، جب منع ہے تو منع ہے. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا بچے کو، کہنے کو سونے کی انگوٹھی پہنا رکھی ہے، ماشاء اللہ تم سے تو امید نہیں تھی مجھے، تم تو عالم دین ہو. فرما کہ ہاں بھائی، وہ اصل میں مجھے تو پتا ہے وہ بچے کی نانی نے پہنا دی. کہا کہ اچھا، ہم تو سمجھتے تھے یہاں اللہ رسول کا دین چلتا ہے تمہارے گھر میں، یہاں تو پتہ چلا نانی کا دین چلتا ہے تمہارے یہاں. اور یہ کہہ کے واپس تشریف لے آئے. دیکھیے، جب تک ایسا نہیں کریں گے لوگوں کو پتا کیسے چلے گا. آج ہم ہر کام میں جو ہے وہ حکمت کے تحت خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، حق بات بھی لوگوں کو نہیں بتاتے. تو حق بات تو لوگوں کو بتائیے، انشاءاللہ ماننے والے مانیں گے. البتہ ایسے طریقے سے بتائیے کہ وہ بات آپ کی سمجھ لیں. میں نہیں کہتا کہ ڈنڈا مارو کسی کے سر پہ یا پتھر مارو، ان کو محبت پیار کے ساتھ سمجھاؤ کہ بھائی یہ جائز نہیں ہے. آپ جائز کام کریں، شریعت، اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے. اللہ تعالیٰ، اصل یہ ہے کہ اللہ خوش ہو جائیں. جو بچہ پیدا ہوا دیا کس نے؟ دیتا اللہ تعالیٰ ہے، نافرمانی ہم کرتے ہیں بجائے اس کے کہ شکر نعمت پر شکر ادا کریں. تو یہ سونا چاندی، اسی طریقے سے ریشم کے کپڑے، شراب، یہ سب حرام چیزیں. تو اسی کو ہمارے طائف صاحب نے فرمایا کہ چند دن رک جائیے گانے بجانے سے، یہاں شوق سے جنت میں پھر گاتے بجاتے جائیے. یہاں رک جائیے، انشاءاللہ پھر جنت میں جب جائیں گے تو وہاں گاتے بجاتے جانا، وہاں کوئی منع نہیں کرنے والا. بلکہ وہاں پر تو جو درخت ہوں گے، جب ہوائیں چلیں گی تو اس میں جل ترنگ ہوگا، اس سے موسیقی نکلے گی، وہ آپ کی سماعت کے لیے انشاءاللہ سکون کا کام دے گی. لیکن یہاں رکنا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں بھی ہم جو چاہے کرتے رہیں اور وہاں پر بھی رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی. تو ایسا نہ کریں، مطلب کوشش کریں جس حد تک ہو سکے احکام خداوندی کی ہم پیروی کریں. انشاءاللہ ہمارا رب، بے شک یہاں ہمارے دل پر آرے چلیں گے تھوڑے سے، لیکن آخرت میں جو کچھ نعمتیں اللہ نے رکھی ہوئی ہیں یقیناً اپنے ان فرما بردار بندوں کے لیے ہیں جو یہاں پر جو ہے، یہاں چونکہ امتحان ہے، یہاں ابتلا ہے، آزمائش ہے کہ کون بندہ میرا فرما بردار ہے، کون نافرمان. پھر انشاءاللہ جو ماں باپ کا فرما بردار ہوتا ہے، وراثت تو اسے ہی ملتی ہے نا. جو نافرمان ہوتا ہے بعض اوقات اس کو آخ کر دیا جاتا ہے. باپ زندگی میں اگر چاہے تو اپنا پیسہ جس کو چاہے دے دے، اس سے کوئی مطالبہ نہیں کر سکتا کہ صاحب مجھے پیسے دیجئے. باپ سے مطالبہ نہیں کیا جا سکتا، اس کا مال ہے، وہ چاہے لٹا دے، چاہے خیرات کر دے، چاہے صدقہ میں دے دے، کسی کو بھی دے دے، اپنی اولاد کو چاہے بالکل نہ دے. بعض اوقات باپ دیکھتا ہے کہ بھی اولاد ساری کی ساری نافرمان ہے، میرے حقوق کے مطابق تو زندگی نہیں گزار رہی ہے، کوئی بات ہی نہیں کر، تو وہ نتیجہ نہیں کہتا کہ اس سے بہتر ہے بھی میں خیرات کر دوں، کسی دینی ادارے میں دے دوں، کہیں اس کو میری آخرت میں تو کام آئے گا. ورنہ اگر خدا نہ کرے اولاد نافرمان، زندگی میں نافرمان ہے، بعد میں پتہ نہیں کیا کرے گی. تو اس لیے بعض اوقات محروم کر دی جاتی ہے، اور زندگی میں جو ہے وہ اختیار نہیں ہے ماں باپ سے ماننے کا، اور وہ زندگی کے بعد وراثت البتہ ہوتی ہے، اس میں کوئی کسی کو محروم نہیں کر سکتا. اگر مر جاتے ہیں اس کے بعد جو مال بچ گیا وہ وارثوں کا حق، جو بھی وارث ہوتا ہے وہ ان کو ملے گا، اور وہ جبری تقسیم ہے، پھر اس کے اندر کسی کو حق نہیں کہ وہ روکے کسی کو. تو بہرحال یہاں پر فرمایا کہ نہریں جاری ہوں گی پانی کی، دودھ کی، اور وانہار من خمر لذت للشاربین، شراب کی نہریں جو پینے والوں کے لیے بڑی لذت انگیز ہوگی، وانہار من عسل مصفا، اور نہریں جاری ہوں گی وہاں پر شہد کی، مصفا صاف ستھرا شہد، یہاں تو ہم ایسا شہد ہمارے ہاں ہوتا ہی نہیں جیسا اللہ کے ہاں ہوگا. یقین جانیے کہ جو بھی نعمتیں دنیا میں اللہ نے دی ہیں، یہ صرف یوں کہہ لیجئے کہ نام تو ہم کہتے ہیں کہ یہ انگور ہے، یہ انار ہے، یہ سیب ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ دودھ ہے، یہ شہد ہے، لیکن جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں یہاں کی نعمتیں کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. وہاں کی ہر نعمت لذیذ ترین ہوگی. تو بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وانہار من عسل مصفا ولہم فیہا من کل الثمرات، وہاں تمہیں ہر طرح کے پھل ملیں گے، ومغفرت من ربہم، اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت بھی ملے گی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے محفوظ فرمائے. کمن ہوا خالد فی النار وسقو مان حمیم فقط معاہم، فرمائے ایسے ہی جیسا کہ جہنمی آگ میں جلیں گے، ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو پینے کے لیے جو ہے وہ ایسا پانی دیا جائے گا جو کھولتا ہوا ہوگا، جب وہ پانی پئیں گے تو اس سے جو ہے وہ سارا جو ہے ان کے جسم سے باہر نکلے گا، پیپ اور خون باہر آئے گا. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. تو بہرحال ہمیں کوشش کرنی چاہیے ایسے اعمال کریں اختیار کہ جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوتے ہوں اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہوں. آگے سورہ فتح ہے جس میں صلح حدیبیہ کا ذکر ہے، یقیناً بہت ہی دلچسپ واقعات بھی ہیں اور عبرت کے بھی ہیں. اسی طرح اس میں بیعت رضوان کا بھی ذکر ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو اصحاب شجرہ تھے جنہوں نے اس درخت کے نیچے بیعت کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وہ سب کے سب بخشے بخشائے ہیں. جس طریقے سے اصحاب بدر تھے، ایسے ہی اصحاب شجرہ، ان کے بارے میں بھی اللہ نے مغفرت کا اعلان فرما دیا. اور پھر اسی طریقے سے آگے سورہ حجرات ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آداب کا بیان فرمایا ہے کہ اپنے نبی کے سامنے اونچی آواز نہ کرو، ایسے اس طرح سے نہ پکارو جیسے عام لوگوں کو پکارتے ہیں، اس میں آداب بیان کیے گئے ہیں. اسی طریقے سے معاشرت کے حقوق بیان کیے گئے ہیں کہ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، اور کسی کے الٹے سیدھے نام نہ رکھو، جیسے کسی کو لنجا، ٹنڈا، لمبو اور ٹھگنا، پتہ نہیں کیا کچھ نام رکھتے ہیں آج کل، تو میں اس طرح کے ناموں سے مت پکارو، یہ اچھی بات نہیں ہے. ایسے القاب سے پکارنے سے منع فرمایا. ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، ایسے القاب سے بہت بری بات ہے. بیس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد ایسے کام کرنا جس کا جو نام ہے اس سے پکارو. جس طرح سے ناموں کو بگاڑنا صحیح نہیں ہے، اسی طریقے سے نام پورے لینے چاہیے. اور بعض نام تو خصوصی طور پر جیسے عبد الرحمان ہے، اس کو ہم رحمان رحمان کہتے ہیں. اب میرا نام محبوب الہی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں الہی صاحب الہی صاحب، میں نے کہا بھائی الہی تو وہی ہے، میں تو الہی نہیں ہوں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اس لیے مجھے محبوب کہہ لو، لیکن الہی وہ اللہ کا نام. تو بعض لوگ جو ہیں وہ اب ایک بزرگ سے ان کا نام عبد الباری تھا، لوگ کہتے ہیں باری صاحب باری صاحب، انہوں نے کہا اللہ کے بندے باری تو اللہ کا نام ہے. اب تم یہ بتاؤ کسی نے کہا اگر عبداللہ ہوتا تم کیا اللہ صاحب بولو گے؟ عبد کو نہ ہٹائیے، عبداللہ پورا نام، عبد الرزاق، عبد الرحمان. یعنی بعض نام ایسے ہیں کہ وہ خاص صفت ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی، بعض صفتیں ہیں اس میں کہہ سکتے ہیں، جیسے عبد الرؤوف ہے تو رؤوف کہہ سکتے ہیں خالی، عبد الرحیم ہے تو رحیم کہہ سکتے ہیں، لیکن عبد الودود ہے تو ودود کہہ سکتے ہیں. اس لیے کہ صفات یہ بندوں میں بھی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ میں بھی ہیں، کیونکہ ودود کے معنی محبت کرنے والا، تو محبت کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن رحمان سب سے زیادہ رحم کرنے والا، وہ صرف اللہ کی ذات. عبد الرزاق، رزاق کی صفت صرف اللہ کی، رزق دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے. تو وہاں پر یہ صرف رزاق کہہ کے مت پکاریے، ستار نہیں کہیے، عبد الستار کہیے. تو بعض صفات ایسی ہیں جس میں ناموں کو نہ بگاڑیں بلکہ پورا نام لیں، عبد الستار، عبد الرحمان، رحمان بھائی، رحمان بھائی، رحمان بھائی، یہ کہنا جائز نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا. تو بہرحال القاب جس طرح برے لقب سے مت پکارو، اسی طریقے سے ایم ما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، اللہ تعالیٰ کو تم جس نام سے پکارو اس کے بڑے خوبصورت خوبصورت نام، لیکن جب اگر کسی بندے کے اللہ کے نام کی نسبت اور اس کے عبد لگا دیا جائے تو پھر عبد کے نام کے ساتھ پورا پکارو. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پھر باقی بیان اللہ نے چاہا کل ہوگا. دعا فرما لیجیے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا الله اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے یہ جو ایام چل رہے ہیں رمضان المبارک کی اور جو مبارک راتیں ہیں، اے اللہ ہر رات ہی قیمتی ہے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. آج ہمارے یہاں 22 شب ہے لیکن سعودی عرب میں آج 23 شب ہے، یعنی وہاں شب قدر کی رات ہے، اس لیے اس رات میں بھی خوب جاگنا بھی چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، خوب عبادت بھی کریں، اللہ تعالیٰ کو سے مانگے بھی، ہم سے جو کمی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں اس سے اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار بھی کریں، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سے راضی ہو جائے. یہ دعا کریں کہ اللہ ہم سے ایسے کاموں کی ہمیں توفیق عطا فرما دیں جس سے آپ راضی ہوتے ہوں، اور ایسے کاموں سے بچنے کی توفیق دیں جن سے آپ ناراض ہوتے ہوں. جب تک زندہ رہیں ہمیں دین پر استقامت عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.